جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ترمذی شریف میں نقل کیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کال کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی
دینا، میں خالد اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے ایک بچڑا عقیقہ کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے خریدا۔ میں یہاں کراچی میں تھا اور بچڑا جو فیصل آباد میں تھا، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ قیمت لگوائیں کسی بیپاری سے۔ انہوں نے بیپاری سے قیمت لگوائی 40,000 روپیہ۔ میں یہاں ادھر کراچی میں تھا، میں نے کہا یار میں تو 35,000 روپیہ دوں گا، میرے عزیز قریبی رشتے دار تھے۔ انہوں نے کہا ہاں خالد آپ جو ہے نا بس لے جاؤ، بات نہیں کرو۔ دوسری بیپاری نے 40 لگایا، اگر آپ 35 دے رہے تو آپ لے جاؤ۔ بچڑا میں نے عقیقہ کے لیے خریدنا تھا، وہ میں نے پیسے دے دیے ان کو خرید لیا۔ اب میں یہاں کراچی سے گیا تو اب لوگوں نے مجھے کہا آس پڑوس والوں نے کہا یار یہ بچڑا آپ سستا لے کر آ گئے ہو 35,000 کا، 40-42,000۔ میں نے کہا یار میرا ان سے بات ہے ہوگی، انہوں نے 40 بولا، میں نے 35 دے دیے، کیونکہ جب انہوں نے قیمت کسی بیپاری سے لگائی تھی، میں ادھر کراچی میں تھا، وہ فیصل آباد میں تھے۔ جب میں گیا تو میں نے ایک بیپاری سے قیمت لگوائی، اس نے کہا یہ 35,000 کا ہے۔ میں نے کہا چلو، اب لوگوں نے مجھے چھوڑا شبوں میں ڈال دیا کہ آپ کے رشتے دار تھے اس لیے آپ کو سستا دے دیا۔ میں نے کہا یار آپ عقیقہ کے لے رہی ہے۔ بھائی حاج صاحب یہ ہوا کہ اس کا جو گوشت ہے نا کم از کم 3 من نکلا، جو کہ 38,500 روپے کا بنتا ہے۔ میں نے ان کو 35,000 روپے دیے، میری ان سے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ گوشت کے پیسے جتنے ہوں گے اتنے دوں گے، نہیں، انہوں نے 40 مانگا، میں نے 35۔ اب میری اس میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا وہ اب باقی جو میں نے ان کو 35 دیے ہیں، اب گوشت کے حساب سے اس کا 38,500 روپے بنتا ہے، کیا وہ ان کو باقی اپنا 3,500 روپے باقی میں ان کو دوں کہ نہ دوں، اس میں میری رہنمائی فرما دیں۔
ٹھیک ہے جی، بڑا تفصیلی سوال آپ نے کیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے احکام تجارت پروگرام کی تاریخ کا سب سے تفصیلی سوال ہے، بہت تفصیل سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے جانوروں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک جانور ایسا ہوتا ہے شکل و صورت سے بالکل لگ رہا ہوتا ہے اس میں کم گوشت نکلے گا، لیکن ذبح کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گوشت زیادہ نکلا ہے۔ ایک جانور ایسا ہوتا ہے کہ پھولا ہوا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑا گوشت نکلے گا، لیکن خریدنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گوشت تو کم نکلا ہے۔ تو جانور بکتے ہیں عدد کے اعتبار سے، اور جیسا ہے جہاں جیسا ہے آپ کے سامنے اس بنیاد پر بکتے ہیں۔ تول کر بڑے جانور عام طور پر نہیں بک رہے ہوتے، انہوں نے بھی عدد کے اعتبار سے خریدا، ون پیس خریدا اور وہ ذبح کر لیا۔ اب اس کا گوشت زیادہ نکل آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خریدار بیچنے والے کو قیمت واپس کرے، زیادہ قیمت دیں اور کوئی خرابی آ گئی جناب معاہدے کے اندر، تو یہ ذہن میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ رشتہ داری کے اندر جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ریٹ کم کروانے چاہیے،
غربت
اس لیے کہ سامنے والے نے پہلے ہو سکتا کم بتائے ہوں
ٹھیک
اور پھر بعض اوقات رشتے داری ایسی ہوتی ہے بندہ جرا نہیں کرتا تو 35 میں سودا طے ہو گیا تو ٹھیک ہے انہوں نے قیمت بتا دی آپ راضی ہو گئے سودا برقرار ہو گیا سودا مطلب کہ منعقد ہو گیا اب جب سودا ہو گیا اور اس کے بعد آگے اس کی تفریحات جاری ہو گئیں تو آپ کسی قسم کا خیال دل میں نہ لائیں کہ جناب اس میں گوشت زیادہ نکلا ہے اور میں نے تو گوشت جو ہے وہ ہزار میں سستا خرید لیا تو آئندہ کے لیے اس پر عمل کریں کہ رشتے داری کا جب معاملہ ہو تو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ رشتے دار کس طرح کا ہے اس نے پہلے ہی ہو سکتا ہے آپ سے بہت کم پیسے کروائے ہوں اچھا میری اپنی عادت یہ ہے کہ جہاں کہیں خریداری کا معاملہ ہو اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو جاننے والا نکلا تو میں مروت میں پیسے کم نہیں کروا پاتا مطلب نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہوتی میں سوچتا ہوں کہ بیچارے نے پہلے ہی کم بتائے ہوں گے مجھے دیکھ کے تو اب میں کم نہیں کرواؤں گا ہاں جہاں جاننے والا نہ نکلے وہاں پھر بارگیننگ کرتا ہوں اور کم کرواتا ہوں
صحیح مفتی اس میں ایک سوال جو تھا اس میں ایک چیز تھی کہ جانور ہے فیصل آباد میں اور یہ ہے کراچی میں
تو جانور آ گیا نا آ گیا ذبح ہو گیا کٹ گیا سب کچھ ہو گیا خیر رویت ان کو حاصل ہو گئی جانور دیکھنے کے بعد ختم ہو گئی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے
ٹھیک ہے جی آپ کو جواب مفتی صاحب نے دے دیا ہے امید ہے کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی اور جانور تو کاٹ کر ختم ہو چکا مفتی صاحب تو رقم دے چکے ہیں بس ایک وہ قلب میں جو ہے استراب کی کیفیت تھی امید ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی دو کالز آپ کی ایک ساتھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیں گے جی
سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پٹی ہوتی ہے آج کل جو کراچی میں جو بنتی ہے اس کے اندر کلر ڈالتے ہیں اور چھلکا ڈال کے جو تیار کرتے ہیں کیا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں
ٹھیک ہے اگلی کال بھی دیجیے
آپ خیر اسلام آباد سے بول رہا ہوں پوچھنا یہ تھا کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور لٹریٹ اسٹور کا انچارج ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار چھٹی وغیرہ ہو جاتی ہے شارٹیج آ جاتی ہے محکمہ تو اس چیز کو کور ہماری تنخواہ میں سے کاٹ لیتا ہے تو حدود میں رہتے ہوئے اس شارٹیج کو بندہ انفرادی طور کور کر سکتا ہے یا یہ ہم کو زمرے میں جاتا ہے اس میں ہماری شریف رہنمائی پلیز فرمائیں
پہلا سوال تھا ملاوٹ کے متعلق
جی
کہ ملاوٹ ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ صرف کراچی میں کی جاتی ہے ہمارا شہر ابھی کراچی پاول مدینہ نو ڈاؤٹ بزنس ہب ہے اور ہول سیل مارکیٹ کا ہب ہے اور یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں ملک بھر میں سپلائی ہوتی ہے لیکن یہ بھی مطلب کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ ہوٹل والا دکان سے منگواتا ہے پتی کسی بھی برانڈ کی دکان پہ منگوانے کے بعد اب اس کو گاہک کو چاہیے ہوتا ہے کلر تیز کڑک پتی اس کو بولتے ہیں نا کڑک چائے بنانے کے لیے پھر پتی زیادہ ڈالنی پڑے گی تو اس پتی زیادہ ڈالنے سے بچنے کے لیے بھی اس میں رنگ ڈالتے ہیں لوگ تو یہ تو مطلب کہ ہوٹل کی بنیاد پر بھی کام ہونے کی اطلاعات ہیں سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ جو چھلکا ملانے والے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے پتی کی کوانٹیٹی بڑھانا
وزن بڑھا رہے ہیں
پتی کم ہوگی وزن زیادہ ہوگا میرا دھوکہ کسی بھی صورت کے اندر ہو دھوکہ جو ہے وہ حرام ہے دھوکہ ضرر پر مشتمل ہوتا ہے نقصان پر تو ایک مسلمان کو ناحق نقصان پہنچانا یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا سوال یہی تھا نا ان کا کہ ملاوٹ جائز ہے یا نہیں
جی پتی ملانا پتی میں چھلکا ملانے کے حوالے
جو دوسرے سائل تھے ہمارے انہوں نے جو سوال کیا
میں سوال کیا تھا
بڑے ہی ایک جو ہے وہ بند الفاظوں میں سوال کیا انہوں نے
وہ کھول لیا
وہ سوال یہ ہے کہ اسٹور کے انچارج ہے
ٹھیک ہے
اب کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ریکارڈ میں نہیں آ رہی ریکارڈ میں نہیں آ رہی تو یہ جب سے پیسے بھریں گے کہ ریکارڈ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اس کے ذمہ دار ہیں کسی کو دیں گے اور واپس نہیں لے کر آتا تو ریکارڈ میں کس کو دیے لکھنا تو ان کی ذمہ داری تھی وہ گم اگر ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر تو ان کی تادی پائی گئی ہے ان کی کوتاہی پائی گئی ہے تو ان کی کوتاہی کا جو پایا جانا ہے وہ کیسے متصور ہو سکتا ہے اس پر رعایت کیسے مل سکتی ہے کمپنی کو اس محکمے کو یہ اختیار ہے
کہ وہ ان سے پیسے وصول کرے. اب ان سے پیسے وصول کر لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مجھ سے یہاں پیسے وصول کر لیے, میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے.
جی
چلو یہ تو وہ معاملہ تھا جہاں چیزیں گنی ہوئی رکھی ہوئی تھیں, کاؤنٹنگ تھی, حساب کتاب تھا, تو پتہ چل گیا کہ یہ نقصان ہوا ہے. اب بہت بڑی فرم ہوتی ہے, بہت بڑے محکمے ہوتے ہیں, بندہ چیز جیب میں رکھ لے جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ اس بات کی اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کا سوال ہو, کسی اور کا سوال یہ پوچھ رہے ہو کہ کہیں اور سے ہی اپنا نقصان پورا کر سکتے ہیں.
اللہ,
جاتے ہوئے کوئی چیز جیب میں ڈال کے لے جائیں, باہر جا کے بھیج دیں, تو کہیں اور سے کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ ایک جو نقصان ان کا ہوا ہے وہ نقصان تو جائز نقصان ہے, یعنی وہ محکمہ تو وصول کرے گا, آپ نے حساب کتاب میں کوتاہی کی ہے, ورنہ کیسے وہ چیز ضائع ہوتی ہے؟ آپ اسٹور کیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ان اور آؤٹ کا حساب رکھتا ہے. تو وہ جو ان کا لاس ہوا ہے اس لاس کو کور کیسے کیا جائے گا؟ مطلب وہ لاس تو ہو گیا, اس کو کور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئندہ نہ ہونے دیں. جو غلطی آج ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے, یہی طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اگر جائز کسی نے تنخواہ کاٹی ہے تو آپ اس کو ناحق نقصان پہنچائیں گے اور چوری کریں گے اور تادی کریں گے اور اس کی چیز جو ہے نا وہ ہتھیائیں گے, اس کی اجازت تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں, اور جو پہلا سوال آیا اس قسم کے بھی سوالات ہوتے ہیں, کچھ مختصر کچھ تفصیلی. کالز کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی. جی
ہمارا کام جو نا آلو پیاز کا ہے, تو وہ بندہ بول رہا ہے کہ بھائی جیسے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں, تو آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں, تو یہ جیسے خالی جو بوریاں ہوتی ہیں نا ہماری, یہ آپ جو ہے اس کو آپ ہمارے کو مطلب یہ ہر مہینے دیتے رہے, تو یہ مطلب صحیح ہے یا غلط ہے؟
دیتے رہتے ہیں, لیتے رہتے ہیں,
ہر مہینے دیتے رہتے ہیں, ہم دیتے رہتے ہیں اسے, اس نے 5 لاکھ دے دیے,
ہاں
اب ہم خالی بوریاں جو ہے ہر مہینے اسے دیتے رہتے ہیں, جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ماہ بہ ماہ لیتا جاتا ہے.
بس ایک مہینہ لیٹ ہو جائے.
ٹھیک ہے,
ایک مہینہ دے دیں بوریاں, اتنی دینی ہے, ریٹ پہ کر لے.
ٹھیک ہے,
اور مہینے کے آخر میں دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ بل بنا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ بل لے لیں بجائے ایڈوانس 5 لاکھ لینے کے.
جی,
ایڈوانس لینے کے بجائے ادھار میں بوریاں بیچتے رہے, ایک مہینے کے ادھار پہ بیچ دیں. ٹھیک ہے, جب 30 تاریخ پوری ہو پیسے لے لیں, بجائے اس طرح کرنے کے اس طرح کر لیں.
5 لاکھ روپے لے رہی ہے نا,
میں عرض کر رہا ہوں کہ ایڈوانس 5 لاکھ نہ لے.
ٹھیک ہے,
نہ لے,
صحیح ہے,
اس کے بجائے بوریاں دے دیں, ادھار میں بیچ دیں ایک مہینے کے ادھار پر.
ٹھیک ہے,
اور ایک مہینے کے ادھار پر بیچنے کے بعد جب 30 تاریخ پوری ہو تو دیکھ لیں کہ کتنا مال چلا گیا ہے, پھر 5 لاکھ روپے لے لیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ایک دفعہ 5 لاکھ لینے سے پوری عمر جو ہے وہ بوریاں لیتا رہے, ایسا تو نہیں ہوگا نا؟
نہیں, ایسا نہیں, مجھے سال کا سمجھ میں آیا.
اچھا, سال کا سمجھ میں آیا.
جی, کہ وہ ایڈوانس لے کے پھر وہ کام کرتے ہیں. جی, اگلی کال دیجیے.
محمد شکیل قادری, عرض کر رہا ہوں, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پتنگ بازی کا سامان بیچنا اور خریدنا کیسا ہے, جو آپ عنایت فرما دیں.
دیکھیں, یہ جو پتنگ بازی ہے, اول تو ویسے ہی مختلف حکومتوں کی طرف سے پابندی اس پر عائد ہوتی رہتی ہے, اور اب پتنگ بازی کے سامان کے اندر دیکھیں آپ, ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس ڈور کو چاقو کی دھار سے بھی زیادہ تیز کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں. شیشہ ملایا جاتا ہے, باقاعدہ پیس کر جو شیشہ ملایا جاتا ہے, اور مختلف قسم کے لیپ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جب مقابلہ ہو تو ایک بندے کی ڈوری دوسرے کو کاٹ دے, اور پھر یہی ڈوریاں جو ہیں وہ چلتے ہوئے انسانوں کی گردنیں کاٹتی ہیں. یہ تو ایک الگ سے جداگانہ پہلو ہے کہ اس پورے عمل کے اندر زرڑ کا پہلو جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ وحشیانہ زرڑ کا پہلو آ چکا ہے. باقی رہا معاملہ اس کا کہ چلو یہ پہلو نہ ہو, صرف وہ ڈور بیچے شادی اور پتنگ بیچے اور سب چیزیں, چونکہ یہ لاہو لائف کے سامان ہے, لاہو لائف کے جو سامان ہے, اور کوئی ایسا گیم نہیں جس میں ورزش ہوتی ہو, کوئی ایسا گیم بھی نہیں کہ بھی عارضی طور پر کس نے لے لی اور اس کا مقصود ورزش کرنا ہے,
کوئی صحیح با مقصد پہلو نہیں,
با مقصد پہلو اس کے اندر نہیں ہے,
تو
اس سے اجتناب کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میرا یہ سوال ہے کہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کو بینک دیتے ہیں 12, 14, 20 تنخواہیں اکٹھی دے دیتے ہیں, وہ لینا کیسا ہے؟ کیا وہ شرعی طور پہ ہم لے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دی, جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے.
دیکھیں بینک کرم نوازیاں نہیں کرتے, وہ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں, ان کو اپنی منافع بڑھانا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کی تنخواہ تو بینک سے آتی ہے, اور جس بینک سے آتی ہے وہی بینک آفر کرتا ہے. عام طور سے کوئی اور بینک آفر نہیں کرتے, کیونکہ اس بینک سے آتی ہے, بندہ بھاگ گیا تو تنخواہ تو اس کی اسی بینک سے آنی ہے, وہ کاٹ لیں گے. تو یوں اس بینک کا ان ملازمین کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہوا کرتا ہے. تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم اور لوگوں سے لیتے ہیں 8%, 10%, آپ 2% دے دیجیے گا. تو وہ اس طریقے سے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے, لیکن واپسی میں 2% زیادہ لیتا ہے, یعنی قرضہ دے کے وہ سود واپس لیتا ہے,
سود پہ قرضہ دیتا,
سود دیتا ہے, سود کے بدلے میں قرضہ دیتا ہے. تو یہ جو قرضہ ہے, یہ قرضہ لینا سودی طریقہ ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ہماری تنخواہ دے رہا ہے. آپ کی تنخواہ اس وقت بنے گی جب آپ کام کریں گے. آپ کا محکمے کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ کو ایڈوانس تو محکمہ تنخواہ دیتا ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
یہ تو بینک اپنے پاس سے آپ کو دے رہا ہے,
محکمہ تو ماہ با ماہ ہی دے گا,
ماہ با ماہ دے رہا ہے. یہ تو بینک جو ہے وہ اپنے پاس سے دے رہا ہے, جو آپ کی تنخواہ آتی ہے اس میں سے قسط کاٹتا جاتا ہے.
بینک کو پتا یقینی طور پہ تنخواہ آنی ہے ہمارے پاس اور ہمیں قسط کاٹ لینی ہے اپنی, تو اس لیے وہ دانا ڈال کے گویا کہ. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
محمد جنید اتاری ڈیرکی سے عرض کر رہا ہوں. اکثر خرید و فروخت کے معاملات میں نیچے کیش میں مو ہوتا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ معلومات لینی تھی کہ خریدا ہوا مال واپس لینا سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں جو اصول و ضوابط شریعت مطہرہ نے ہمیں بیان کیے ہیں, اس کے روح سے عام حالات میں تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا. عام حالات کے اندر سودا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ایک شخص کی ملکیت سے نکل کے وہ مال دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے, اس کے بعد دونوں بری ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ امور ایسے ہیں ان کی وجہ سے کلیم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اب یہ چیز واپس لینی ہوگی. اس میں ایک چیز ہے, اس چیز کے اندر عیب کا نکلنا. اب بند ڈبہ لیا کسی نے دودھ کا اور جب جا کے کھولا تو وہ خراب ہوا ہوا تھا, تو واپس کیا جائے گا اس کو, اگرچہ اس نے لکھا ہوا ہو. تو یہ اس کا حق کا رائٹ ہے کہ اس کو اگر خراب مال ملا ہے اور اس کے اندر مالکانہ تصرف نے نہیں کیا اور یہ واپس کرنے آتا ہے, تو وہ واپس کیا جائے گا. تو یوں یہ ایک صورت ایسی ہے کہ یہ اس تحریر سے استثناء حاصل ہے اس کو شریعت کے نزدیک.
اور مطلب اگر عیب وغیرہ نہ ہو تو
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو عیب نہ ہو یا اس نے برات ظاہر کی ہو کہ بھی جس طرح کا بھی مال ہے یا آپ کا نصیب, آپ دیکھ بھال کر لے لو, اس کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. تو اس نے اسی بنیاد پر جب خریدی ہے اب تو اس کو کلیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا.
ٹھیک, اب وہ واپس لینا اس پہ لازم نہیں.
واپس کرنے کا نہ تو خریدار کو اختیار ہے اور نہ اس کو لینے کا جو ہے نا وہ مجبور کیا جائے گا.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میں اور میرے پارٹنر ایک دکان خریدنا چاہتے ہیں, اور وہ دکان مالک جو ہے اس نے قیمت اس کی 1,00,000 روپے ڈالی ہے اور 50% وہ بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کا دوسرا پارٹنر یہ اپنا حصہ بیچ کے جانا چاہتا ہے, تو آپ لے لیں. تو میں اور میرے ایک دوست اس کو 50,000.
دیکھیں یہ عین ممکن ہے کہ وہ دکان کو ایک کیبن نما ہو, جیسا پان کی کیبن ہوتی ہے نا, اب 2,00,000 کی دکان تو وہی ہوتی ہے. یا
لوکیشن وائز بھی جو ہے,
یا انہوں نے بطور مثال بیان کی ہے.
ایک
طریقہ کار ہے لوگوں کا کہ ایک پیچیدہ فگر یا بڑی فگر بیان کرنے کے بجائے
مثال
بیان کر دیتے ہیں. پارٹنرشپ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ پارٹنرشپ ہے جو کاروبار میں ہوتی ہے, اسے شرکت عقد کہتے ہیں. ایک پارٹنرشپ وہ ہے جو جائیداد میں ہوتی ہے, اسے شرکت ملک کہتے ہیں. تو اب یہ بات بھی ان کے سوال میں واضح نہیں ہے کہ اس دکان کا کاروبار بک رہا ہے یا اس دکان کی جو آنرشپ ہے وہ بک رہی ہے. دکان جو ہے وہ بک رہی ہے, جو کاغذات بنیں گے تو جناب وہ دو افراد کے نام بنیں گے. یہ فرق ہے نا. کاروبار تو اگر بکا ہے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ دکان سے اس کا تعلق نہیں ہے. دکان کرایہ کی تو دوسری دکان میں بھی ہو سکتا ہے. کاروبار جب بکتا ہے, کاروبار کا شیئر, تو اس کی صورت اور ہوتی ہے. جب پراپرٹی بکتی ہے اس کی صورت اور ہوتی ہے. کاروبار کے اندر پیچیدگیاں ہیں, کس طرح بیچنی ہے, کس طرح خریدنا ہے, کس طرح اس کو جاری رکھنا ہے, یہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. اگرچہ کہ کاروبار یوں خریدنا بھی شرکت ملک ہی ہے. میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ دکان خرید رہے ہیں اس کے اوپر, دکان کے اندر بالکل دو افراد ایک پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں, کوئی اسپیرج نہیں ہے. یعنی دو افراد نے مل کر ایک پراپرٹی خرید لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. تو فقہ کرام نے مشترکہ پراپرٹی سے فائدہ اٹھانے پر پورے چیپٹر بیان کیے ہیں کتابوں میں, اور تقریباً 5 کے قریب طریقے اس کے لکھے ہیں. مثال کے طور پر یہ دونوں اس کو کرایہ پر دے دیں, جو بھی کرایہ گا, اگر دونوں کا برابر کا شیئر ہے, جو بھی کرایہ گا دونوں اس کے مستحق ہوں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں اس میں کاروبار کریں یا کام کریں, اگرچہ کہ یہ عملاً ہمارے یہاں نہیں ہوتا, تو ایک مہینہ آپ کام کرو گے, ایک مہینے میں کروں گا,
یہ بھی صورت موجود ہے.
مطلب عقلاً ایسا ممکن ہے.
ٹھیک.
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے, دکان لے لیتے ہیں اور اکثر لوگ کرایہ پہ چڑھا دیتے ہیں, اور اب یہ ہوگا کہ اس کی ویلیو بڑھے گی, جس دن بکے گی تو جو بھی نفع ہوگا دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو یوں ایک دکان کے اندر پارٹنرشپ اور اس سے فوائد حاصل جو کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, یہ ممکن نہیں, یہ جائز طریقہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. ایسے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا مثال کے طور پہ گھر ہے یا کوئی بھی پلاٹ وغیرہ ہے, اب وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھی جگہ ہے, خرید لینا چاہیے, لیکن میرے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ 1 کروڑ روپے نہیں ہے, کچھ کم ہے. مثال کے طور پہ 50 لاکھ ہیں یا 75 لاکھ ہیں. اب میں چاہتا ہوں, یہ بڑا موقع کا سودا ہے اور یہ جانا نہیں چاہیے, اور میرے پاس 25 لاکھ روپے بالفرض کم ہے, تو میں آفر کرتا ہوں کسی کو, اپنے دوست کو, بھائی کو, کسی کو بھی جو انویسٹر ہے, کہ بھائی یہ ایک جگہ مل رہی ہے, مکان مل رہا ہے یا پلاٹ مل رہا ہے, اس کی قیمت ہے, اس کی ویلیو ہے 1 کروڑ روپے, 75 لاکھ روپے میرے پاس ہیں, آپ چاہو تو 25 لاکھ روپے دے کر میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, 25 لاکھ روپے کی شیئرنگ کر لو, اور جب بکے گا تو جو شیئرنگ ہے ہماری 75 اور 25 کی, اسی حساب سے یا جو بھی طے ہوگا وہ پروفٹ دے دیں گے. یا دوسرا یہ کہ 25 لاکھ روپے آپ لگا لو اور مجھے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد دے دینا, اور جو بھی 2% 3% بڑھا کے لے لینا, یا 25 لاکھ روپے ہیں تو تم 30 لاکھ روپے لے لینا. 30 لاکھ
نہیں, یہ دوسری جو صورت ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یہ بڑی خطرناک ہے.
کیا
دوسری جو صورت ہے, بڑھا کے لے لینا.
جی,
بڑھا کے کیسے لیں گے جناب؟
میں سوال پیش کر رہا ہوں, اب یہ کیا حکم ہوگا اس کا؟
پہلی صورت تو ٹھیک ہے, پراپرٹی کسی بھی طرح کی ہو, دکان ہو, مکان ہو, کسی بھی طرح کی ہو, اس کے اندر ایک شخص مالک ہو یہ بھی ٹھیک ہے, ایک سے زائد افراد مالک ہو یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اور پھر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی جب لی جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی ہی ہے.
ٹھیک ہے,
بڑے شہروں میں یہی رجحان ہے. پھر وہ بیچ دی جاتی ہے, جو نفع ہوتا ہے دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, جس کا جتنا شیئر ہوتا ہے وہ اتنا ہی نفع لیتا ہے. ٹھیک ہے یہ, لیکن دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے تم سال بعد نکل جانا اس پراپرٹی سے, اور اتنا تو میں زیادہ دے دوں گا, میں یہ جائز,
نکل جانا
یہ جائز. مطلب چاہو تو مراد یہ کہ کوئی کسٹمر آ جائے.
ٹھیک ہے,
کوئی کسٹمر آ جائے نیا کسٹمر, جس مرضی ریٹ پہ خرید لے.
ٹھیک ہے,
یہ نہیں کر سکتے کہ آج تم خریدو میں نے تمہیں بیچنی ہے. یہ سودے کے اندر شرط لگانا ہو جائے گا, اور سودے کے اندر اس طرح کی شرط لگانا درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کال دیجیے.
محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب, احکام تجارت میں عرض ہے کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سلسلہ ہے, جو ٹریڈنگ ہے, وہ ایک کرنسی ہے ڈالر, اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب اس کا ریٹ اپ ہوتا ہے تو کئی چیزوں پر اثر انداز اس انداز میں ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں آ چکی ہوتی ہیں, مارکیٹ میں ہوتی ہیں, سیل اور ہوتی ہیں, اور تاجر حضرات اس کو اس لیے مہنگا کر دیتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, یعنی اس کی خریداری ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہر چیز کو وہ ڈالر کے یعنی کہ کا نام لے کر اس کو مہنگا کر دیتے ہیں, اور لینے والے بےچارے چاہے وہ دوائی لیں, کوئی اسیسریز لیں گھریلو, تو کافی اس میں مشکلات ہیں. تو اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہمارا اس پر کیا یعنی کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ایک کردار ہونا چاہیے, کہ چیزیں تو تب مہنگی ہوں جب مکمل طور پہ اس کا ہولڈ ہو. تو بہرحال چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں.
دیکھیں, تاجر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی چیز کو جس مرضی ریٹ پر بیچے.
ٹھیک,
اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا ہے.
ٹھیک,
اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. اب حکومت کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے اس میں پھر وہ مہنگی بیچے گا تو قانونی معاملات ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر پیٹرول کا جو ریٹ ہے تقریباً ہر مہینے ہی چینج ہو رہا ہے آج کل. اب پیٹرول کا ریٹ گورنمنٹ نے بڑھا دیا, آپ اس کے پاس جا کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تمہارے پاس تو اسٹاک رکھا ہوا ہے, ٹینک فل بھرا ہوا ہے تو تین دن تک چلے گا, اس سے پہلے مجھے جو ہے نا پرانی قیمت پر دو. یہ کوئی نہیں کہتا. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک میں نے بڑی سمپل سی مثال دی ہے اور اس میں یقینی طور پر پیٹرول پمپ والے فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا یہ تو وہ مثال ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دو دو چار والی بات ہے, بڑی صاف اور موٹی سی بات ہے اور اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے. ہوتا ہے, قانون ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے, شریعت بھی اجازت دیتی ہے, وہ بھی بتا کر بیچ رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے سودے ہو رہے ہوتے ہیں ان بڑے سودوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لاس ہو جاتے ہیں ڈالر کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کہ
جو میٹر کرتی ہے
کہ وہ اگر یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا مال آئے گا اس کے بعد ہم بڑھائیں تو ان کا ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے, ایک طرح سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم ہی سمجھتے ہیں اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بظاہر اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں بہت سارے نظام کے اندر اپ ڈاؤن سے کبھی نقصان ہوا کبھی فائدہ ہوا. تو یوں ایک تاجر جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا, وہ ایک اپنی مارکیٹ کی پریکٹس پہ چل رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو, قانون سے بھی نہ ٹکراتی ہو, تو پھر اس میں اتنی زیادہ باریکیاں نکال کے معاشی نظام چل نہیں سکتا. ہاں جہاں جس سے جتنا سستا بیچا جائے اس کو بیچنا چاہیے. اب دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دکاندار کی ایک لائن ہوتی ہے کہ بھائی وہ مال لے رہا تھا کسی چوتھے آدمی سے. اب وہ چوتھا آدمی کہاں سے مال لے رہا ہے یہ تو مارکیٹ کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے. اصل پارٹی شو نہیں ہوتی. اب کسی طریقے سے دو واسطے ہٹ گئے, یہ ڈائریکٹ ہو گیا فیکٹری سے. اب اس کو جناب 5% کا فرق آ گیا,
مال سستا مل رہا ہے,
سستا مل گیا اس کو. لیکن چونکہ مارکیٹ کے اندر وہی ریٹ چل رہا ہے تو دکاندار اسی ریٹ پر بیچ رہے ہوتے ہیں. اب یہ دکاندار سے یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی تمہارا اخلاقی تقاضا ہے, تمہیں 5% مال کم ملا ہے تو تم اب سستا بیچو. اگر وہ بیچتا ہے تو اس کا ایک احسان ہے, ایک فضل ہے, رضاکارانہ کام ہے. اس پر نہ تو آر دلانے کی گنجائش ہے کہ اس کو ہم برا بھلا کہیں, آر دلائیں اس کے اس فیل پر, اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ پریکٹس وہ بیچ رہا ہے, بیچے.
ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال بڑا جامع تھا اور مجھ سے بڑا تفصیلی جواب ارشاد فرما دیا. امید ہے کہ اطمینان ہو گیا ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے